وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ سن رہے ہیں ہمارا طویل دورانیے کا ہفتہ وار شو آپ کی دنیا. میں ہوں ندیم یعقوب اور میرے ساتھ ہیں کو ہوسٹ ہیں سعدیہ زیب رانجا. پاکستان میں اس وقت ہفتے کی رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 11 بجے ہیں. آپ کے لیے خبروں اور حالات حاضرہ کی مزید کچھ رپورٹ. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج آپ کی دنیا کے آخر میں ہم آپ کی کالز لیں گے اور ٹاپک جیسا کہ کل ہم نے اناؤنس کیا تھا کیا جہیز کی ڈیمانڈ کرنا ٹھیک ہے, اس بارے میں آپ اپنی رائے دیجئے گا. نمبر ہے 0800-777-89. ایک بار پھر نمبر نوٹ کر لیجئے 0800-777-89. اور اب مزید کچھ خبریں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا ہے کہ فوری اور سستا انصاف فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے, لیکن بدقسمتی سے انصاف کا شعبہ پارلیمنٹ کی ترجیحات میں شامل نہیں. چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کی طرف سے یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب ملک میں پارلیمانی نظام کی بجائے صدارتی نظام لانے پر بحث چل رہی ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ.
جوڈیشل اکیڈمی اسلام آباد میں فوری انصاف کی فراہمی سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے شکوے کا اظہار کیا کہ جوڈیشل پالیسی بہتر بنانے کے لیے سفارشات اور ترامیم کو پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کی طرح پارلیمنٹ اور انتظامیہ کو بھی انصاف کے شعبے میں بہتری کے لیے ذمہ داری لینا ہوگی. عدلیہ اور پارلیمنٹ کی جانب سے ایک دوسرے کے کردار پر وقتاً فوقتاً سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں. گزشتہ ہفتے ہی پارلیمنٹ کی ججز تقرری کمیٹی سے حکومتی سینیٹر نعمان وزیر اس بنا پر مستعفی ہو گئے کہ کمیٹی کے اختیارات عدلیہ اپنے پاس لے چکی ہے. ماضی میں سابق وزیراعظم شاہد حاکان عباسی نے قومی اسمبلی میں کیے جانے والے اپنے خطاب میں عدلیہ کو پارلیمانی امور میں مداخلت سے روکا تھا. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے سینیٹر رضا ربانی کہتے ہیں کہ مسئلہ عدلیہ اور پارلیمان کا نہیں ہے, بلکہ تمام ریاستی ادارے اپنے آئینی کردار کے مطابق کام انجام نہیں دے رہے, جس کی وجہ سے گورننس کا بحران ہے. ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کے پارلیمان کے کردار سے متعلق بیان سے کسی تنازع کو جنم نہیں لینا چاہیے.
وی تھنک کی تمام اداروں کو ضرورت ہے کہ وہ سوچیں کہ جو ان کا کردار ہے اس آئین کے اندر اس تک وہ اپنے آپ کو محدود کریں. اس میں obviously پارلیمنٹ اور جوڈیشری بھی ہے, but as I said it is not singular to these two only. میرے نقطہ نظر میں it is a much wider ambit.
رضا ربانی نے بتایا کہ گزشتہ سینٹ میں پورے ایوان پر مشتمل کمیٹی نے سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کے لیے متعدد ترمیمی اور نئے بل سینٹ سے متفقہ منظور کروائے. سابق وزیر قانون سید افتخار گیلانی کہتے ہیں کہ کوئی بھی پارلیمنٹ کے اختیارات کو محدود نہیں کر سکتا. ان کے مطابق پارلیمنٹ کو مکمل اختیارات ہیں, لیکن پارلیمان کے اختیارات عدلیہ استعمال کر رہی ہے.
پارلیمنٹ کی طرف سے پارلیمنٹ کے اختیارات, پارلیمنٹ از دی الٹیمیٹ اتھارٹی. کورٹس کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں اختیار؟ کورٹ کا اختیار ہے یا کانسٹیٹیوشن سے, لا سے؟ دونوں چیزوں کو پارلیمنٹ بدل بھی سکتی ہے, ختم بھی کر سکتی. جہاں اختیار پارلیمنٹ کا ہے وہ کورٹ آج کل ایکسرسائز کر رہے ہیں.
سپریم کورٹ بار کے سابق صدر علی احمد کرد کہتے ہیں کہ عدلیہ کو پارلیمنٹ کے کردار پر سوال اٹھانے سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر ریاست کے آئینی ادارے ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے تو یہ کسی صورت مناسب نہیں ہوگا. ان کے مطابق عدلیہ نے پارلیمان کے کاموں میں مداخلت کی اور اسے کمزور کرنے میں کردار ادا کیا ہے.
ہماری عدلیہ نے پارلیمان کے معاملات میں زیادہ مداخلت کی اور ہمیشہ پارلیمان کو اس کا احساس رہا ہے کہ عدلیہ میں ہمارے کاموں میں جو ہے مداخلت تو کرتی ہے, مگر اپنے حوالے سے جب اس کے ججز اور ججز کی کارکردگی پہ بات کرنے کے لیے اگر جب ہم کوئی کوشش کرتے ہیں تو ہم کو کہتے ہیں کہ آئین کے تحت آپ ججز یا ججز کی کارکردگی کی بنیاد پہ کوئی اس میں پارلیمنٹ میں کوئی بات نہیں کرتے.
قانون دان علی ظفر کے مطابق موجودہ چیف جسٹس جلد اور سستے انصاف کے لیے قانون میں اصلاحات چاہتے ہیں, اور پارلیمنٹ اگر اس حوالے سے قانون سازی نہیں کرے گی تو عوام کو انصاف کی فراہمی میں حائل رکاوٹیں دور نہیں کی جا سکیں گی.
بدقسمتی سے ایسا کوئی فورم نہیں ہے لیکن جس میں ٹیوشنز آپ اس میں بیٹھ کے بات کر سکیں, تو میرا خیال ہے اب ایک ہی رستہ رہ گیا ہے اس قسم کی درخواست کرنے کا, اور وہ پبلک گیدرنگ پہ ہے. تو شاید چیف جسٹس صاحب نے وہ اس کے مطابق ہی اپنا جو گزارش کرنی تھی وہ پھر ان کے پاس یہی ایک ہی فورم رہا۔
قانونی اور پارلیمانی ماہرین کا خیال ہے کہ آئینی اداروں کے درمیان بات چیت کے لیے ایک ایسے فورم کی ضرورت ہے جہاں پیدا ہونے والے مسائل کے حل پر بات چیت اور انہیں حل کی حکمت عملی بنائی جا سکے۔ علی فرقان، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
متحدہ قومی موومنٹ نے وزیراعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 149 کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے سندھ کے امور میں اپنا کردار ادا کرے تاکہ صوبے کی شہری آبادی کو درپیش مسائل حل ہو سکیں۔ آئین کا یہ آرٹیکل کیا کہتا ہے اور اس پر قانونی ماہرین کی کیا رائے ہے، جانتے ہیں محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں۔
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے وزیراعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 149 کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سندھ کے امور میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ تجویز اس وقت سامنے آئی ہے جب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان محاصل کی تقسیم، این ایف سی وارڈ اور دیگر امور پر اختلافات پہلے ہی بڑھ چکے ہیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے کنوینر اور وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ آئین کے تحت وزیراعظم کو صوبائی امور میں مداخلت کا حق حاصل ہے۔ وزیراعظم آرٹیکل 149 کا استعمال کر کے سندھ کے شہری علاقوں کو ان کا حق دلوائیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ 18ویں ترمیم کا نام لے کر لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا اور عوام سے وسائل چھین لیے گئے، شہری علاقوں کے لوگوں کو دیوار سے لگا دیا گیا۔ خالد مقبول صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ پانی کی کمی پر شہر میں فسادات ہو سکتے ہیں، سندھ میں حالات خراب کر کے کرپشن کے خلاف تحریک کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ صوبے کے شہری علاقوں کے عوام کے ساتھ سرکاری ملازمتوں میں بھی ناانصافیوں کا سلسلہ جاری،
لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، عارضی بھرتی، پھر ان کی پوسٹنگ سندھ کے شہری علاقوں میں کر دی جاتی ہے، سندھ کے شہری علاقوں میں لا کر ان کو مستقل کر دیا جاتا ہے، اندرونی سندھ کی پوسٹیں پھر خالی، پھر اس کو بھرا جاتا ہے، اور یہ گزشتہ 15 سال سے یہ کام چل رہا ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں کو اور مہاجر قوم کو دیوار سے لگایا ہی نہیں گیا ہے، دیوار میں چن دی گیا ہے۔
پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 149 کے تحت وفاقی حکومت کے انتظامی اختیارات صوبائی حکومت سے کسی طور کم نہیں کیے جا سکتے، اور اس آرٹیکل کے تحت وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو قومی اہمیت کے معاملے پر ہدایات جاری کر سکتی ہے جو امن و امان، ملکی معاشی صورتحال یا اس جیسی کسی اور صورتحال کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ لیکن ممتاز ماہر قانون اور پاکستان بار کونسل کے سابق رہنما یاسین آزاد ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ آئین کا یہ آرٹیکل صرف ہنگامی یا خصوصی حالات ہی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ صوبوں اور مرکز کے درمیان اختلافات کو حل کرنے کے لیے مشترکہ مفادات کونسل کا آئینی پلیٹ فارم استعمال کیا جائے۔ سیاسی ماہرین کہتے ہیں کہ صوبے میں بہتر حکمرانی، بلدیاتی اداروں کو اختیارات اور سرکاری نوکریوں میں کوٹے کے بجائے میرٹ کو فروغ دے کر ایم کیو ایم کی ان پرانی شکایات کا بخوبی ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
نیب لاہور نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی اہلیہ اور صاحبزادیوں کو بھی آمدن سے زائد اثاثہ جات کے الزام میں آئندہ ہفتے طلب کرتے ہوئے ان کے نام اسی عیل میں ڈالنے کی سفارش کی ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے الزام لگایا ہے کہ نیب نے پولیس کی مدد سے شہباز شریف کی بیٹیوں کے گھر کا گھراؤ کیا۔ نیب کا موقف ہے کہ شہباز شریف کی بیٹیوں کے گھروں میں طلبی کے نوٹس بھجوائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ہمارے نمائندے محمد اسد صہیب کو۔ صہیب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟
جی، میں آپ کی آواز سن پا رہا ہوں۔
یہ بتائیے کیا اس بارے میں تفصیلات ہیں، یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟
جی، قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف، ان کے جو برخوردار ہیں حمزہ شہباز اور ان کے جو بھائی سلمان شہباز ہیں، ان کے خلاف نیب آمدن سے زائد اثاثہ جات رکھنے کے الزام میں تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تاہم آج ایک نئی پیش رفت یہ ہوئی کہ ان کے جو گھر کی خواتین ہیں، جو شہباز شریف کی پہلی اہلیہ ہیں نصرت شہباز، ان کی صاحبزادیاں جویریہ، عائشہ، ان کو بھی نیب نے جو ہے وہ نوٹس جاری کرتے ہوئے 17 اپریل کو نیب لاہور میں ذاتی طور پر طلب کرنے کا جو ہے وہ سمن جاری۔ اس حوالے سے آج ایک کنٹروورسی بھی دیکھنے میں آئی جب نیب لاہور کی ٹیم ماڈل ٹاؤن گئی جہاں پر شریف خاندان کے افراد رہتے ہیں، شہباز شریف کے صاحبزادی پر مقیم ہیں، تو مریم اورنگزیب کی جانب سے یہ الزام آیا کہ نیب لاہور کی ٹیم کے ہمراہ پولیس بھی تھی اور انہوں نے شہباز شریف کے صاحبزادیوں کے گھر کا گھیراؤ کیا. تاہم نیب کا یہ موقف سامنے آیا کہ نیب لاہور نے جو قانونی طریقہ کار کے مطابق جب کسی کو بھی سمن جاری کرنا ہوتا ہے تو اس کے گھر میں یہ سمن جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے, تو نیب کی ٹیم وہاں ضرور گئی تھی, تاہم پولیس ان کے ہمراہ نہیں تھی اور جو سمن تھا وہ پہنچا دیا گیا. شہباز شریف کی جو صاحبزادیاں ہیں عائشہ ہیں اور جاویریہ, ان کو بھی آمدن سے زائد اخراجات رکھنے کے الزام میں 17 اپریل کو جو ہے وہ نیب لاہور نے طلب کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ نیب لاہور نے یہ بھی سفارش کی داخلہ سے کہ چونکہ یہ معاملہ حساس نوعیت کا ہے لہٰذا شہباز شریف کے جو اہلیہ ہیں نصرت شہباز اور ان کی جو تین صاحب ہیں ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے جائیں تاکہ وہ کہیں ملک سے باہر نہ چلی جائیں. اس پر مسلم نون ایک بار پھر اطراف احتجاج ہے, شدید رد عمل مسلم نون کا سامنے آیا ہے. جو حمزہ شہباز شریف ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے لاہور میں اور نیب کی ان کاروائیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کو اس معاملے میں مداخلت کرنے کی جو ہے وہ اپیل کی ہے. اور ان کا ایک بار پھر یہ کہنا ہے کہ نیب جو ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ گٹھ جو کیے ہوئے ہیں اور اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں اور گھر کی خواتین کو بھی اب اس سارے معاملے میں جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. لہذا اعلیٰ عدلیہ کو اس معاملے میں نوٹس لینا ہوگا اور جو نیب کی کاروائیاں ہیں انہیں روکنا ہوگا, جو جانبدارانہ کاروائیاں ہیں اور چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے. ایک اور الزام حمزہ شہباز نے جو ڈی جی نیب ہیں لاہور کے شہزاد سلیم ان پر یہ عائد کیا کہ شہزاد سلیم کی جانب سے انہیں پیشکش کی گئی کہ اگر شریف خاندان حکومت کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لے تو نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, نیب انہیں بار بار طلب نہیں کرے گا. تو اب یہ معاملہ ایک بار پھر کشیدگی اختیار کر گیا ہے. ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا تھا کہ شہباز شریف اقتصادی وزیراعلیٰ ہیں, ان کی رہائش پر نیب نے چھاپہ مارا تھا اور حمزہ شہباز شریف گرفتار کرنا چاہتی تھی. تاہم اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو ریلیف دیا تھا. تاہم آج ایک بار پھر نیب لاہور نے جو ہے وہ شریف خاندان کو نوٹس بھیجا ہے, اس دفعہ ان کے اہل خانہ کو, ان کے خاندان کی جو خواتین ہیں انہیں بھی کرپشن الزامات اور آمدن سے زیادہ
بہت شکریہ جی اسد صہیب, بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات دے رہے تھے اس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں.
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں, ہماری فون لائنز کھلی ہیں, ڈائل کیجئے ہمارا فری نمبر 0800-777-789. یہ نمبر صرف آپ کی لینڈ لائن سے مفت ہے, موبائل فون سے نہیں, تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ.
سامن, گزشتہ بدھ پشاور ہائی کورٹ نے اس بات کا نوٹس لیا کہ اسکول کے بچوں کے بیگز ان کی استطاعت سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں اور حکومت کو 4 ماہ کی مہلت دی کہ وہ اسکول بیگز کے وزن کی حد مقرر کرے, پالیسیز بنائے اور قانون سازی کرے. عدالت کا کہنا تھا کہ بچوں کی صحت اور نشو و نما پر اس کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں جبکہ حکومت اس مسئلے سے نگاہیں چرائے ہوئے ہے. اس موضوع پر آج ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے کمیونٹی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سے منسلک عمران انعام کو, اور ساتھ ہی ماہر ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر تاجور صابر, انہیں بھی لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل سے پشاور سے انہیں بھی ہم نے دعوت دی ہے اس پروگرام میں, ہم اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے آپ دونوں مہمانوں کا خیر مقدم. عمران, آپ سے پہلے ہم پوچھنا چاہیں گے, پشاور ہائی کورٹ نے تو یہ آرڈر کیا, اب کیا ہوگا؟ کیا گورنمنٹ جو ہے وہ تیار ہے اس حوالے سے, کوئی اسٹریٹجی بنائے گی, کوئی قانون بنائے گی, اسکول کیا کریں گے؟ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ اب کیا ہوگا.
جی تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑے اس طرح کے برننگ ایشو کی طرف وہ کیا ہے. دو کے ہائی کورٹ نے تو اس کا نوٹس لے لیا ہے اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بھی اس وقت ایک ورکنگ گروپ اس کے لیے بنا لیا ہے اور ورکنگ گروپ جو ہے وہ اس پہ کام کر رہا ہے. ہمارے اندازے کے مطابق یہ جو 4 مہینے کا ٹائم ہے شاید یہ کم ہے, مطلب آئی ڈونٹ نو کہ اس میں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ پالیسی بنے گی اور پالیسی کے بعد پھر آپ کی جو رولز آف بزنس بن جائے پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, مگر تو یہ جو ہے ایک سیریس کنسرن ہے اور جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ آئیڈیلی یہی ہے کہ جو ٹیکنالوجی نہیں آئے ہے تاکہ ٹیپ بیسڈ اور اس طرح کی, کیونکہ مطلب پیمنٹس ان سے آ رہی ہیں, مطلب فار ایگزامپل اگر ایک سکس کلاس میں 13 ایئرس کا بچہ ہے تو شاید وہ 15 to 16 کے جی کا بیگ اٹھاتا ہے. تو یہ جو ہے جی, یہ اس وقت اس پہ ایک ڈسکشن جنریٹ ہوئی ہے اور کے پی گورنمنٹ نے ایک جو ہے ورکنگ گروپ بھی بنا دیا ہے. تو اس پہ ابھی آلریڈی وہ اس میں جس میں ورکنگ گروپ ہے اس میں میڈیکل پروفیشنلز بھی ہیں اور گورنمنٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی لوگ ہیں, وہ اس پہ بیٹھیں گے جس کا کوئی نیا عمل نکالیں گے اس کے بیچ.
انعام صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر تاجور آپ بتائیے, بچے جب ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بھاری برکم انہوں نے بیگ اٹھائے ہوتے ہیں جو وہ ظاہر ہے صبح اگر وہ ٹریول کر رہے ہیں یا بسوں میں جا رہے ہیں تو انہیں وہ اٹھانا ہوتا ہے. سامعین کو بتائیے کیا اثر پڑتا ہے, ہم لوگ شاید ریئلائز نہیں, پیرنٹس ریئلائز نہیں کرتے کہ اس طرح چھوٹی عمر میں بچوں کا بوجھ اٹھانا جو ہے اس سے ان کی گروتھ جو ہے متاثر ہوتی ہے. کیسے متاثر ہوتی ہے بتائیے ہمارے سامعین کو پلیز.
السلام علیکم. جی میرے خیال سے بھاری اسکول بیگ سے جو ہے تو ایک بیماری, انگلش میں ایک لفظ ہے سکولیوسس, ایک بیماری کو کہتے ہیں جس میں ریڑھ کی ہڈی ایک طرف کو جھکی ہوتی ہے. اگر بندہ سامنے سے دیکھ رہا ہو تو بندہ یا لیفٹ کو یا رائٹ کو, تھوڑی سی کمر کی ہڈی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ایک سائڈ کو ہوتی ہے. تو یہ بیماری پیدائشی بھی ہو سکتی ہے ویسے تو, لیکن یہ سکولیوسس کا لفظ جو ہے اسکول بیگ سے آیا ہے کہ جو بہت پرانے زمانے میں صدیوں پہلے جو ہے فرسٹ ورلڈ میں لوگ بہت بھاری بیگ اگر بچے اٹھا کے جاتے تھے تو اسے ایک کمر پہ چھکا ہوا تھا. آج کل واقعی جیسے آپ نے کہا جو لوگ ساتویں آٹھویں سے اوپر جو بچے ہیں ان کے اسکول بیگ بڑی آسانی سے 20 کلو تک بھی ہوتے ہیں. اتنا بھاری بیگ اٹھانے سے ریڑھ کی ہڈی پہ زور ڈرتا ہے, گردن میں مسل تلازم ہو سکا ہے, پٹھوں میں کھچاؤ پڑ سکا ہے. اگر کسی بچے کو دما ہو یا دل کا مرض ہو, جو کہ ہلکا سا دل کا مرض کچھ بچوں کو ہو سکتا ہے جس طرح کہ روماٹک فیور میں, جس میں دل تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے, باقی تو زندگی میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں کرتا, لیکن جسم بہت زیادہ جو ہے ایکسٹرا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا, تو یہ چیزیں صحت کے لیے بہت بری ہیں, ان میں یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا کر رہی ہیں. اگر کسی بچے کو دمہ ہے تو اس کو سانس میں مزید مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ظاہری بات ہے بھاری بیگ اٹھانا صحت کے لیے اچھا تو کسی صورت بھی نہیں ہے. باقی ملکوں میں اب ہوتا ہے کہ اسکول میں انتظام ہوتا ہے کہ زیادہ تر کتابیں بچے اسکول میں چھوڑ کے جاتے ہیں اور صرف ہوم ورک کی 2-3 کتابیں گھر لے جاتے ہیں. اب پاکستان میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ جیسے جیسے تعلیم بڑھتی جا رہی ہے انفارچونیٹلی بچوں کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ تر کام گھر آ کے ٹیوشن میں سیکھنا جاتا ہے. کافی حالات اس لیے کوئی اچھے نہیں ہیں اسکول میں. ان کو میرے خیال میں تعلیم اگر بہتر دی جائے تو گھر آ کے ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. اتنی بھاری فیس دینے کے بعد بچوں کو کیوں ہے کہ وہ 20 کلو کی کتابیں گھر لا کے پھر دوبارہ وہ کلاس کا کام گھر میں آ کے دوبارہ سیکھیں. تو صحت ڈیفینیٹلی ہے میرے خیال میں, تو جلد از جلد کچھ کرنا چاہیے تاکہ اسکول کی کھل جائیں, اسکول کی پڑھائی بہتر ہو, بچوں کو سمجھایا بہتر جائے. یہ نہیں کہ ٹیچرس محنت نہیں کرتی, لیکن بعض اوقات ایکسپلین اتنی اچھی طرح نہیں کیا جا سکتا. تو اگر باقی دنیا میں اس طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے کہ بچے اسکول میں سمجھ جاتے ہیں, تو ایسے کہ بھاری کتابیں صرف اٹھا کے لانے اور لے جانا یہ ضروری نہیں ہونا چاہیے.
یہی سوال میں عمران صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. سب کیا جب تک پالیسیز بنے گی, گورنمنٹ کو اسٹریٹجی بنائے گی اس مسئلے سے ڈیل کرنے کے لیے, کیا آپ کے نزدیک آپ کے خیال میں اسکول کچھ اس حوالے سے کر سکتے ہیں ان دا مین ٹائم؟
جی میرے خیال میں اس وقت جو سب سے ایزیسٹ وے ہے جو کہ میرے خیال میں تھوڑی سی ڈیلیبریشن بھی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی میکینزم بنائیں کہ ہم بچوں کو جو بچوں کو ود ان اسکول کی پریمیسز میں اس طرح کوئی بچے کے جو ہیں بچے کم از کم بیگ ایک بار لے جائیں اور ان کو وہیں پہ کوئی لاکر یا اس طرح کی فیسلٹی یا کلاس میں اس طرح کی وہ ہو, کیونکہ وہ لاک تو کرتے ہیں. تو میرے خیال اس وقت یہی پاسبل ہے کہ ہم اس کو, کیونکہ اس میں تو کریکولم آئے گا, کریکولم. اچھا ایک ایشو یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی پہ جاتے ہیں, بہت ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ اور شاید اس طرح کی چیزیں وہ فنکشن نہیں کرتی ہیں. تو یہ اس پہ ڈیفینیٹلی یہ تو شاید کیونکہ بیسڈ آن ہمارا ایکسپیرینس جو ہے جو ہم مطلب اکراس اس میں ہیں, بڑے کافی ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ اس وقت آپ کی شاید ٹیکنالوجی انٹرنیٹ بیسڈ کام نہیں کرے گی. تو وہ جو ہے اس کے لیے یہی اس وقت ہو سکتا ہے جو ہمارے خیال میں جو شارٹیسٹ وہ ہے جو سجیشن ہوگی کہ ہم بچوں کے اسکولس کو وہیں پہ اسکول میں اس طرح کے کوئی شارٹ ٹرم میں وہ ارینجمنٹس کریں کہ کم از کم ایک اس سے ایک بچوں کی اس سے یہ ایک بچ سکتا ہے کہ وہاں پہ اسکول میں وہ بیگ چھوڑیں اور اس کے اسکول کے ایڈمنسٹریشن اور ان کو بتائے کینڈنگ اور ٹیکنگ اور کر کے, کیونکہ آلریڈی کچھ اسکولوں میں اس طرح کی فیسلٹیز ہیں بھی. تو میرے خیال میں یہی جو ہے اس وقت کچھ جو جہاں تک رہ گئی ہوم ورک کی بات اور یہ, تو اس کو چونکہ خاص کر کے اربن ایریاز ہے, کیونکہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اربن ہے سیمی اربن یا رورل ایریاز میں تو شاید یہ نہیں, مگر اربن میں چونکہ زیادہ تر پرائیویٹ اسکول اور وہ جو ہے وہ اربن ایریاز میں ہیں تو وہاں پہ ٹیکنالوجی کی ہیلپ نہیں دے سکتے کہ جیسے آپ نے ہوم ورک تھرو ای میل دے دیا یا اس طرح کی, کیونکہ ان چیزوں سے بھی آپ کی جو ہے کافی مطلب ابھی بھی کچھ انسٹیٹیوشن میں اس طرح ہیں کہ وہ آپ کے بچے کے ریزلٹس اور اس طرح چیزیں آن لائن آپ کو بتاتے ہیں, مگر وہ اگین جو ہے تو جو اربن ایریاز میں ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے. اور کیونکہ ظاہر ہے اس میں آپ نے پورے کریکولم کو دیکھنا ہوگا, کریکولم کو آپ ساری چیزوں کو ریوائز کریں گے, تو میرے خیال میں تو یہ شاید چار مہینے نہیں ہے تو کافی میرے حساب سے لمبا چوڑا کام ہے جی.
ڈاکٹر تاجور یہ بتائیے ایسی کیا علامات ہیں بچوں میں جو اس بوجھ کی وجہ سے جو متاثر کرتی ہیں جن پر والدین کو فوری طور پر دھیان دینا چاہیے؟
جی, علامات تو شروع میں کافی سٹل سی ہوتی ہے, تھوڑی سی ہوتی ہے, وہ اس طرح کے گردن میں درد ہو سکتا ہے, سر میں درد ہو سکتا ہے, تھکاوٹ ہو سکتی ہے, اگر تو بچے کو دما ہے, جو کہ بچوں میں تو بہت ہی عام بیماری ہے, 10 سال سے چھوٹے عمر کے تقریباً ہر 10 میں سے ایک بچے کو ہلکا سا دما ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے, تو دما ان کا زیادہ برا ہو جاتا ہے, سانس اکھڑ سکتی ہے. اگر کسی بچے کو دل کا مرض ہے, جو کہ روماٹک فیور تقریباً پاکستان میں اندازہ 1-2% بچوں کو ہوتا ہے, جو کہ کافی بڑا فکر ہے, مطلب ہر 50 میں سے ایک بچے کو تھوڑا سی دل کی کمزوری ممکن ہے, تو ان کو جو ہے اگین سانس میں درد, سینے میں درد, تھکاوٹ, یہ مسئلے ہو سکتے ہیں, تو اس سے ان کی پرفارمنس یا ان کی جو اسکول کی پرفارمنس ہے, پڑھائی ان کی افیکٹ ہو سکتی ہے, جنرل ہیلتھ ان کی افیکٹ ہوتی ہے, مطلب ان کا بچپن جو ہوتا ہے وہ اس میں مشکلات ایسی ان نیسیسری آ سکتی ہیں جو کہ نہیں ہو, جو اوائڈیبل ہے ٹو این ایکسٹینٹ.
یہ بتائیے
آخر کمر میں درد اور obviously لانگ ٹرم تو پھر کمر میں جھکاؤ وغیرہ وہ ہم بات کیجیے سے پہلے.
اس حوالے سے کیا کوئی حد مقرر ہے جو محفوظ سمجھی جائے, کیونکہ امریکن اکیڈمی آف آرتھوپیڈک کے مطابق بچوں کو اپنے وزن کا صرف 10% وزن اٹھانا چاہیے. پاکستان میں کوئی ایسا رول یا کوئی ایسی چیز ہے جس میں یہ ایک لمٹ قائم کی گئی ہو بچوں کے لیے؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو آپ کے بارے میں آپ کا اس بارے میں کوئی نالج ہے, یا انعام صاحب آپ بتائیے کوئی اس حوالے سے کوئی لمٹ ہے کہ نہیں؟
میرے خیال میں کہ پاکستان میں رولس تو ہم سوری نام صاحب بول رہے ہیں جی, سنائیے
ڈاکٹر صاحب آپ بولیے.
جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ اصل رولس تو ہم سارے وہی فالو کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل ہیں, اور میری اپنی بھی سوچ یہی ہے کہ یہ 10% کا فگر کوٹ کیا گیا ہے, یہ بالکل پرفیکٹ فگر ہے کہ بچے کے وزن کا 10% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ریئلسٹکلی اسے زیادہ اٹھانا بوجھ بہت زیادہ ہوگا. اگر آپ مجھے ویسے بھی پوچھیں تو 10% ہی ہونا چاہیے, اس سے زیادہ حد سے زیادہ نہیں بوجھ کوئی نہ کوئی تکلیف پیدا کر سکتا ہے.
جی
رولس ہیں لیکن ہم لوگ فالو انشور نہیں کر رہے.
جی انعام صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟
جی یہ تو مطلب جہاں پہ چونکہ ٹیکنیکل چیز ہے, میں آپ کو صرف چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا, ہم چائنا جہاں سے ہم دنیا جہان کی امپورٹ ہوتی ہے اور شاید بہت بڑی اکانومی ہے, تو میں اپنی بچی کے لیے بیگ لینے گیا اور میں شاید اس میں شنگھائی اور بیجنگ میں پھرا, مگر میں نے اتنا بیگ نہیں ڈھونڈا جو میں اپنی 5th class کی بچی کے لیے وہاں سے لا سکی, کچھ اتنا تھا ہی نہیں کہ وہ جو کہ بیگ جو سب سے بڑا بیگ تھا ان کا ایون, تو وہ ہمارے اور جب ہم نے کمپیئر کیا تو ان کے چھوٹے چھوٹے بیگ تو ہم وہیں سے لاہور سے اس کے لیے اسپیشل بناتے ہیں, تاکہ مطلب کیونکہ وہ جو بک ہماری ہیں ہم جب ان کو کہتے ہیں کہ 5th grade میں بچی پڑھ رہی ہے اس کے لیے بیگ چاہیے انٹرنیشنلی بھی, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے جو ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا سائز ہے. تو اس کے ساتھ مطلب یہ جو مسائل ہیں باقی یہ ہیں کہ ہمارے بچے بھی ظاہر ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ٹیکنیکل تو شی از اے بیٹر پوزیشن ٹو کمنٹ, مگر یہ ہے کہ بچوں کی جو ہے کمر میں بھی درد آ رہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کبھی ان کو نیک میں بھی پین ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں اور مطلب ہمیں ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے وہ ٹرالی والا لے رہے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے ساتھ جو ایزیسٹ ہوا ہے کہ ہم ٹرالی والا بیگ لیں, مگر وہ ظاہر ہے کاسٹلی ہے اور بہت لوگ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. مگر یقین کریں جو آپ اچھے کوالٹی کا بھی لے رہے ہیں اور اس کی وہ ایون جو آپ کیری کرتے ہیں وہ ٹرالی کے ساتھ, تو وہ بھی تقریباً میرے خیال میں سال میں سے ہم 3 مہینے بعد وہ بیگ چینج کرتے ہیں کیونکہ ٹرالی ٹوٹ جاتی ہے, ویٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے اس بیگ کا.
انعام صاحب یہ بتائیے, اب جب کہ پشاور ہائی کورٹ نے اس بارے میں ایک حکم نامہ جاری کیا, آپ کو کیا لگتا ہے کوئی اس مسئلے کا حل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو آئندہ 6 مہینے میں 1 سال میں؟
جی میرے حساب سے اس کا حل اس لیے نہیں کیونکہ پروونشل گورنمنٹ بھی اس میں ابھی کین ہے اور وہ بھی انہوں نے بھی اس سے پازیٹیولی ریسپانس کیا ہے کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں, ایڈمنسٹریشن بھی اس وقت چاہتی ہے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن جو خیبر پختونخوا کی ہے کہ اس پہ مطلب اس پہ اسٹیپ لیا جائے, اور چونکہ اس وقت جو یہاں پہ جو پی ٹی آئی لیڈ گورنمنٹ ہے ان کی اس وقت اس میں بھی یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو زیادہ پروموٹ کریں, تو شاید اس وجہ سے یہاں پہ لگ رہا ہے, مگر جو ٹائم اسپین ہے یہ ٹائم اسپین شاید انہوں نے یہاں پہ آگے جا کے کیونکہ ابھی یہ ورکنگ گروپ ہے شاید یہ ریکویسٹ کریں اس کی ایکسٹینشن کے لیے, مگر یہ ہے کہ اس میں ایز فار ایز امپلیمنٹیشن اور جو گورنمنٹ کی سائڈ ہے وہاں سے پازیٹیولی ہے کیونکہ ہم ایجوکیشن سیکٹر پہ یہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, اس میں ہم سیکرٹریٹ کے ساتھ اور ڈائریکٹریٹ لیول کے ساتھ کلوزلی وہ ہیں, تو وہ آر آن اٹ. مگر جو چیزیں ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریٹک اور جو سسٹمس کی وہ ہیں مطلب وہ ٹائم لیتی ہیں کیونکہ جی پروسیجرل وہ ہیں, ایس او پیز بنیں گی, رولز آف بزنس پہلے پالیسی بنے گی, ایکٹ بنے گا وہ جو ہے پہلے, پھر ایکٹ کے بعد وہ آپ کا قانون کے منسٹری میں جائے گا, لا سے ویکٹ ہوگا, پھر وہ اسمبلی آئے گا, تو ظاہر چیزیں مطلب یہ چیزیں ٹائم لیں گی, مگر یہ ہے کہ اس وقت جو 4 مہینے کا ٹائم فریم ہے آنریبل ہائی کورٹ نے تو کہا ہے, مگر اگر شاید اس کے کوئی اس طرح کے ارینجمنٹ کیے شارٹ ٹرم میں کچھ کر سکتے ہیں کہ یہی ہے کہ ہم بیگس کو وہیں پہ چھوڑیں اور بچوں کو اس وقت ریلیف دیں, تو شاید یہی میرا ٹیک تو یہی ہوگا.
بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, کمیونٹی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سے منسلک عمران انعام صاحب اور لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل سے ڈاکٹر تاجور صابر نے ہمیں جوائن کیا تھا, آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے, دن ہو یا رات جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں. ہماری فون لائنز کھلی ہیں, ڈائل کیجئے ہمارا ٹول فری نمبر 0800-777-8789, تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ.
سامن, ہالی ووڈ میں کئی پاکستانی امریکن اپنا لوہا منوانے کی کوشش میں ہیں. ہمارے ساتھ ہی ثاقب الاسلام نے ایک ابھرتے ہوئے آرٹسٹ رومان قاضی سے گفتگو کی ہے, آئیے اس بارے میں ایک رپورٹ سنتے ہیں.
ہالی ووڈ خوابوں کی ایسی سرزمین ہے جہاں ہر قدم پر مشکلات ہیں.
Most challenging part.
سب سے مشکل مرحلہ ایک نئے شہر میں جانا اور اکیلے رہنا تھا, اپنی زندگی کو تبدیل کرنا.
You're by yourself.
اداکار, موسیقار اور ہدایت کار رومان قاضی جب سینٹ لوئس مزوری سے ہالی ووڈ کے سفر پر نکلے تو ان کا خواب اپنی کہانیاں بتانا تھا.
ہمیں اسکرین پر مزید جنوبی ایشیائی چہروں کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی کہانی بتانے والوں کی ضرورت ہے. یہاں ہالی ووڈ میں ہر جگہ مجھے وہی 20-30 لوگ نظر آتے ہیں, میرے جیسے مزید لوگوں کی ضرورت ہے.
ہالی ووڈ میں آنے والے جنوبی ایشیائی فنکاروں کے لیے ایک بڑا مسئلہ دکیانوسی اور گھسے پٹے کردار بھی ہیں, لیکن رومان کا نظریہ ذرا مختلف ہے.
دہشت گرد, ٹیکسی ڈرائیور, عرب تاجر, ریڈی والا, ایسے کردار ہوں گے, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور ان کرداروں کو نبھائے گا. تو میرے لیے یہ مشکل نہیں تھا, ایسے کردار کر کے ہی آپ اچھے کرداروں کے لیے اپنی جگہ بناتے ہیں.
Why
لیکن پھر مسلمان ہوتے ہوئے ایسے کردار نبھانا جو ثقافتی اور مذہبی طور پر مشرقی دنیا میں قابل قبول نہ ہو, ان کے بارے میں رومان کہتے ہیں.
میں مسلمان ہوں تو میں نے خدا سے دعا کی کہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے اور مجھے صرف ایسے کردار ملے جو آپ کے نزدیک میرے لیے درست ہیں. اس طرح سے فیصلے کرنے کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں رہا, تو جو کردار مجھے ملتے ہیں میں بھرپور طریقے سے کرتا ہوں, اور یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں اسلام یا جنوبی ایشیائی کمیونٹی کو کچھ نقصان پہنچا رہا ہوں.
رومان قاضی سینٹ لوئس مزوری میں ایک پاکستانی امریکن خاندان میں پلے بڑھے. ان کا کہنا ہے کہ ان کے والدین کو بھی ایسے ہی خدشات تھے جو کسی بھی پاکستانی یا مسلمان والدین کو ہو سکتے ہیں.
You don't have to sacrifice your Islam or your culture or your...
والدین کو میں یہ کہوں گا اپنے بچوں پر بھروسہ رکھیں, کیونکہ آپ کو اسلام یا اپنے کلچر کی قربانی نہیں دینی پڑتی اگر آپ اس انڈسٹری میں ہیں تو. ہاں, والدین پریشان ہوتے ہیں کہ یہ حرام کام ہے, یا سوچتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو سیکس, ڈرگز یا راک اینڈ رول میں جاتا نہیں دیکھ سکتا. لیکن میں خود کارپوریٹ امریکہ سے آیا ہوں, وہاں بھی گناہ کرنے کے اتنے ہی مواقع ہیں جتنے یہاں. یہاں مجھے شراب پینے یا غلط طور طریقے اپنانے کا پریشر کم محسوس ہوتا ہے.
اور ہالی ووڈ میں نئے آنے والوں کے لیے رومان کا پیغام ہے,
بہترین بنیں, اب صرف اچھا ہونا کافی نہیں, محنت کریں, تھیٹر میں کام کریں. اگر آپ تھیٹر پلے میں ایک کردار پوری طرح سے نہیں نبھا سکتے تو آپ کے لیے اس انڈسٹری میں کافی مشکلات ہوں گی.
ثاقب الاسلام, وائس آف امریکہ, ہالی ووڈ, کیلیفورنیا.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز.
طالبان نے افغانستان کے شمالی شہر قندوز میں تازہ حملہ کیا ہے جس میں 6 افراد ہلاک اور 50 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں. ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق یہ حملہ ہفتے کی صبح کیا گیا. صوبائی کونسل کے سربراہ نے بتایا کہ زخمیوں کا ہسپتال میں علاج جاری ہے. انہوں نے بتایا کہ شہر کے مضافات میں فائرنگ اور دھماکوں کی آواز سنتے ہی سینکڑوں افراد اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے. قندوز شہر جغرافیائی اعتبار سے اہم ہے, اور سن 2015 میں طالبان نے شہر پر تقریباً 2 ہفتوں تک قبضہ کیے رکھا تھا. جمعے کو طالبان نے موسم بہار میں جنگ کے آغاز کا اعلان کیا تھا. حالیہ چند ہفتوں میں طالبان کئی علاقوں میں مہلک حملے کر چکے ہیں. یہ حملے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور جلد ہی متوقع ہے. شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کو اس سال کے آخر تک موقع دینے کو تیار ہیں کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے بارے میں معاہدے کے لیے جرات مندانہ فیصلے کرے, ورنہ ایسا نہ کرنے کے خطرناک اور تاریک نتائج ہو سکتے ہیں. شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کی پارلیمان کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کم جونگ ان نے کہا کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک اور ملاقات کے لیے تیار ہیں, بشرطے کہ امریکہ اپنا رویہ تبدیل کرے. انہوں نے کہا کہ ہنوئی میں ہونے والی ناکام ملاقات کے بعد یہ شکوک ابھرنے لگے ہیں کہ کیا امریکہ واقعی تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے یا نہیں. اس کے جواب میں ہفتے کے روز ٹویٹر پر ایک پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے رہنما سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان ذاتی تعلقات بہت اچھے ہیں, اور دونوں رہنماؤں کے درمیان تیسری سربراہی ملاقات اچھی ہوگی. ایک روز قبل سوڈانی صدر عمر حسن البشیر کا تختہ الٹنے والے فوجی لیڈر نے جمعے کے روز استعفیٰ دے دیا. میجر جنرل آؤد محمد ابن احمد نے جنرل عبد الفتح برہان کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے. فوج نے یہ نہیں بتایا کہ آیا ابن آف کیوں دستبردار ہو رہے ہیں. جمعے کے دن سوڈان کے دارالحکومت اور دیگر شہروں میں بڑے مظاہرے ہوئے. مظاہرین نے فوجی قیادت والی کونسل کی جانب سے 2 برس تک حکومت چلانے کے اعلان کو مسترد کیا. خرطوم میں فوج کے صدر دفتر کے باہر سب سے بڑا مظاہرہ ہوا. سوڈان کے ملٹری حکام کہتے ہیں کہ وہ 2 برسوں یا اس سے کم عرصے میں سویلین حکمرانی بحال کر دیں گے. جمعے کے روز ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جنرل زین آبدین نے کہا کہ فوجی حکام البشیر کو ملک بدر نہیں کریں گے جو جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور قتل عام کے الزامات پر بین الاقوامی عدالت انصاف کو درکار ہیں۔ آبدین نے کہا کہ سوڈان میں ایسے قوانین موجود ہیں جو جرائم میں ملوث مشتبہ افراد کے خلاف ملک ہی میں نمٹ سکتے ہیں۔ البشیر کو اقتدار سے الگ کرنے سے قبل 4 ماہ تک احتجاج جاری رہا جو ان کے مطلق العنان طرز حکمرانی اور سوڈان کی مشکل میں پھنسی معاشی صورتحال پر آواز اٹھایا کرتے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ سوڈان میں نمودار ہوتی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ ایک اخباری بیان میں محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ حالیہ مظاہروں سے سوڈانی عوام کی خواہش کا بخوبی اظہار ہوتا تھا کہ وہ عمر البشیر کی حکمرانی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ سوڈان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو نئی راہ پر ڈال دے، ایسا راستہ اختیار کرے جس میں حقیقی جمہوری انتخاب، انسانی حقوق کی حرمت اور سویلین قیادت والی حکومت لازمی امر ہو۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ پرامن اور جمہوری سوڈان کا مضبوط حامی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ دنوں کے دوران امریکی حکومت صورتحال کے بارے میں سوڈانی سرکاری اہلکاروں اور تمام سوڈانی فریقین کے ساتھ بات چیت کرے گی تاکہ عبوری جمہوری دور کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ نیو یارک کے ایلس آئلینڈ میں امریکہ آنے والے تارکین وطن کے احترام میں بنائی گئی وہ دیوار ان تارکین وطن کے ناموں کی تختیوں سے پوری طرح بھر چکی ہے جو ایک صدی قبل اس جزیرے پر اترے تھے اور جو اس جزیرے پر کبھی بھی نہیں آئے تھے۔ اس دیوار پر آویزاں 770 پلیٹوں پر لگ بھگ 800,000 تارکین وطن کے نام کندہ ہیں۔ رامون ٹیلر کی رپورٹ کی تفصیلات دے رہی ہیں یاسمین جمیل۔
اس دیوار پر جہاں ان بہت سے تارکین وطن کے نام موجود ہیں جو ایک صدی قبل یورپ سے جزیرہ ایلس پر آئے تھے، وہاں اس پر وسطی امریکہ اور جنوب مشرقی ایشیا سے آنے والے تارکین وطن خاندانوں اور تارکین وطن کے ان گروپس کے لوگ بھی سٹیل میں کندھا اپنے نام تلاش کر سکتے ہیں جو اس کے بعد مزید بڑی تعداد میں امریکہ پہنچے تھے جب 1954 میں پروسیسنگ اسٹیشن نے اپنے دروازے بند کر دیے تھے۔ اسٹیچو آف لبرٹی ایلس آئی لینڈ فاؤنڈیشن کے صدر اور سی ای او اسٹیفن بریگانٹی کہتے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں یاد رکھا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں ان کی آمد کے وقت کو یاد رکھا جانا چاہیے، اور یہی وہ عاجزانہ کوشش ہے جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے اسٹیفن بریگانٹی کے۔ اس وقت اس دیوار پر کندہ ناموں کا تنوع امیگریشن سے متعلق ملک کے تبدیل ہوتے ہوئے رجحان کا عکاس ہے۔ 1987 میں جو کام ایلس آئیلینڈ کی بحالی اور اسے برقرار رکھنے کے لیے فنڈ ریزنگ کی ایک مہم سے شروع ہوا تھا، اب 770 تختیوں پر 775,000 ناموں میں ڈھل گیا ہے۔ اب کوئی بھی تارکین وطن یا تارکین وطن نژاد جو اپنے خاندان کا نام اس میں شامل کرنا چاہتا ہے $150 کے عوض ایسا کر سکتا ہے۔ اس دیوار کو جس پر اس کے آبا و اجداد کو اعزاز بخشا گیا ہے دیکھنے کے لیے آنے والی ایرن ہوزن کہتی ہیں، اگر میں پہلی یا دوسری جنریشن کی امریکی ہوتی تو مجھے احساس ہوتا کہ یہ لوگ کیسے ان مشکلات سے گزرے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ یہاں اپنے خاندانوں کو بڑھا سکے اور اب ان کی تیسری اور چوتھی نسل یہاں موجود ہے۔ فاؤنڈیشن کے مطابق ان تختیوں پر لگ بھگ ہر قومیت کی نمائندگی موجود ہے، ان میں غلام مزدور بھی شامل ہیں جنہیں ترک وطن پر مجبور کیا گیا تھا۔ اسٹیچو آف لبرٹی ایلس آئی لینڈ فاؤنڈیشن کے صدر اسٹیفن بریگینٹی کہتے ہیں، ہم غلاموں اور ان کی آمد کی کہانی سناتے ہیں۔ وہ ایک خوفناک صورتحال، ایک خوفناک المیہ تھا، لیکن آج وہ امریکہ کا اور امریکی تاریخ کا اور اصل امریکہ کا حصہ ہیں، اور انہیں اور ان کے خاندانوں کو یہاں ویسا ہی احترام ملنا چاہیے جیسا کہ ہر ایک کو حاصل ہے۔ یہ الفاظ تھے اسٹیفن بریگینٹی کے۔ ملک کے آبائی باشندوں امریکن انڈینز میں سے کچھ نے بھی اس دیوار پر اپنے خاندانوں کے ناموں کو اعزاز دینے کا انتخاب کیا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں۔ ہماری فون لائنز کھلی ہیں، ڈائل کیجئے ہمارا ٹول فری نمبر 0800-77789۔ تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ۔
جی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ ہمارا ہفتے وار طویل دورانیے کا پروگرام سن رہے ہیں آپ کی دنیا. جیسا کہ ابھی آپ نے اناؤنسمنٹ سنی, آج ہم آپ کی کالز بھی لیں گے. ہم نے ٹاپک آپ کو کل بتا دیا تھا, ایک دفعہ پھر بتا دیتے ہیں کہ آپ ہمیں کال کیجیے 0800-777-789 پر اور ہمیں بتائیے کہ کیا جہیز کی ڈیمانڈ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں, اور آپ کے آس پاس یا آپ لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پر. اور ہمارے ساتھ کچھ خبریں آپ شیئر کیجیے, کچھ اچھی باتیں, کچھ پرانی روایات کے ٹوٹنے کی باتیں. اور اب آپ سنیں ایک انٹرویو, مختصر انٹرویو ابھرتے ہوئے گلوکار سمیر عباس شاہ کے ساتھ.
تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد, تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد, کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد, کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد.
جی میں مائی نیم از سمیر بادشاہ, سنگر ہوں, اور میرا جو سنگنگ کا ہمیشہ ایک اپنا ایک رہا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے کچھ نیا اپنے طریقے سے کچھ کروں, اور وہ میں نے یہی کیا ہے کہ غزل گائکی جو کہ ختم ہوتی جا رہی تھی ایسٹرن سائڈ سے, اس کو ماڈرن کمپوزیشن اور ماڈرن سازوں کے ساتھ جو ہے وہ ریکمپوز کیا ہے. اور یہ آپ نے جیسے میری غزل چلائی ہے ابھی, تو اس طرح کا میوزک بس میں یہی چاہتا ہوں کہ جو بھی کروں میوزک میں وہ کچھ اچھا اور کچھ نیا ہو.
تو ابھی کہاں تک آپ کا یہ سفر جو ہے پہنچا ہے, اور بہت سارے فالوورز ہیں میں دیکھ رہی تھی آپ کے, تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟
بڑا بڑا اچھا لگتا ہے, لوگ بہت ایڈمائر کر رہے ہیں الحمدللہ, ہر چیز جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں. اور جو ایک مختلف انداز میرا ہے, یہ میں مختلف جو صنفوں میں گاتا ہوں, میں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ میرے انگریزی گانے بھی ہیں, میرے جو ہیں وہ اردو گانے بھی ہیں بہت سے, تو لوگ ہر طرح کا میوزک میرا نا پسند کر رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور اس چینج کو بھی وہ جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں.
تو سمیر آپ کی جو گائکی ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے؟
میری جو اسٹرینتھ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی وہ یہی ہے کہ میں ورسٹائل ہوں, میں کسی ایک یونرا میں یا کسی ایک اسٹائل میں اپنے آپ کو محدود نہیں سمجھتا, میں مختلف چیزیں جو ہیں صوفی پاپ کلاسک اس طرح ایون کہ سافٹ راک تک بھی میں نے چیزیں جو گائی ہیں, تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ مختلف انداز اور جو مختلف ایکسپریشن کی ڈلیوری ہے نا وہ میرا ایک اسٹرانگ پوائنٹ.
اچھا تو یہ بتائیے شاعری کے جراثیم بھی ہیں آپ میں؟
شاعری میں آپ ایک نیا گانا ہے جس کی میں شوٹ کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ باہر بھی, تو وہ پہلا میرا ایسا گانا ہے جس کے لیے میں نے خود وہ شاعری کی ہے.
اچھا ادروائز نہیں ہے شاعری کا. میں نے سوال اس لیے کیا کہ ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ سمیر عباس شاہ جو ہیں وہ معروف شاعر فرحت عباس شاہ کے بیٹے بھی ہیں. تو سمیر آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابو کی جو شہرت ہے اس نے آپ کو کتنا فائدہ اور کتنا نقصان دیا ہے؟
ظاہر ہے جو ان کے چاہنے والے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں, وہ مجھے بھی بڑا ویلکم کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, لیکن جو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کوئی نہ کوئی رکھتے ہیں دل میں بات, تو وہ پھر وہاں پہ کوئی مسئلے بھی آتے ہیں.
لائیو پرفارمنس یا شوز وغیرہ کرتے ہیں آپ؟
جی جی بالکل میں کرتی ہوں.
تو کہاں کہاں کیے ہیں آپ نے ابھی تک شوز؟
میں نے پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں, اسلام آباد, لاہور اور کئی شہر میں, باہر بھی میں نے کیا ہے, پچھلے سال قطر میں میرا تھا پروگرام.
اچھا.
اور ہاں جی آن گوئنگ شوز میرے چلتے رہتے ہیں.
تو کہاں سب سے اچھا لگا, کراؤڈ کہاں کا پسند آیا آپ کو؟
کراؤڈ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مجھے وہ کراؤڈ بہت پسند آتے ہیں, کراؤڈ ہر طرح کا جو ہے میں فیس کر چکا ہوں, لیکن جو لوگ میوزک کو سمجھتے ہیں اور میوزک کی باریکی کو سمجھتے ہیں مجھے وہاں پہ پرفارم کر کے زیادہ اچھا لگتا ہے.
اداس شام اجاڑ رستے کبھی بلائیں تو لوٹنا, اداس شام اجاڑ رستے کبھی بلائیں تو لوٹنا, کسی کی آنکھوں میں جاگنے کے اثر
تو آپ یہ بتائیں کہ جب لائیو شوز میں کچھ غلطی ہو جائے آپ سے تو اسے کیسے کور کرتے ہیں اور کتنا گھبراتے ہیں پرفارمنس سے پہلے؟
پرفارمنس ہر پرفارمنس سے پہلے ایک گھبراہٹ تو تھوڑی سی ہوتی ہے.
صحیح.
کیونکہ کسی بھی نئی جگہ پہ جب آپ پرفارم کریں تو وہ ایٹموسفیئر کو ابزارب کرنے کے لیے تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے.
صحیح.
باقی اسٹیج پہ جب میں چڑھ جاتا ہوں نا تو کوئی کیونکہ پریپریشن اچھی ہوتی ہے, غلطی کے اتنے امکانات نہیں ہوتے تو غلطی سے بچت ہی ہو جاتی ہے موسٹلی. تو
اچھا, تو خود کون سا سنگر پسند ہے, نئے بھی اور پرانے میں سے بھی؟
جن کی انسپریشن ہے نا وہ تو دو لوگ ہیں, اور ایک مہدی حسن خان صاحب ہیں, دوسرے مائیکل جیکسن ہیں. اور نئے سنگرز بھی جو ہیں, نئے سنگرز میں مجھے ویسٹرن زیادہ پسند ہیں لوگ, چارلی پوتھ ہے جیسے,
جی
شان مینڈس ہے اور ایڈ شیرن ہے, یہ لوگ مجھے
پسند ہے آپ کو.
باقی انڈیا پاکستان سے نہیں ہے کوئی.
اگر آپ کو کسی سنگر کے ساتھ ٹور پہ جانا ہو تو آپ کس کے ساتھ جانا پسند کریں گے؟
میں چارلی پوتھ کے ساتھ ٹریول پہ جانا.
اسی لیے آپ نے سب سے پہلے نام لیا تھا ان کا.
تیری گلی سے گزر جو ہوا تو دل تھا میرا وہیں پہ رہا, تیری گلی سے گزر جو ہوا تو دل تھا میرا وہیں پہ رہا, بے گھر کو تو نے ٹھکانا دیا, تیرے لیے دعا ہی دعا, تیرے لیے دعا ہی دعا.
آج سے دس سال بعد آپ سمیر کو کہاں دیکھتے ہیں؟
آج سے دس سال بعد میں سمیر کو جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک بڑے میوزیشین کے طور پہ دیکھ رہا ہوں, جس کا میوزک سے دنیا کو جو ہے میسج بھی ملے گا, سکون بھی ملے گا اور پیار بھی ملے گا.
بہت زبردست, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ سمیر, اور آپ کے ہی ایک گیت کے ساتھ ہی ہم آپ کو خدا حافظ کہیں گے.
بہت بہت شکریہ وائس آف امریکہ ریڈیو کا,
تھینک یو
آپ کا, بہت مجھے اچھا لگا آپ سب سے.
تھینک یو, بہت شکریہ.
جو بھی کیے تھے سارے کام فضول گئے, آدھے آدھے جو بھی کیے تھے سارے کام فضول گئے, صبح ہوئی تو یاد آئے تم, شام ہوئی تو اتنی دیر سے تھے جب میں نے جھوٹی تعریفیں کی, تم دانستہ بھول گئے, آدھے آدھے.
آپ کی فیڈ بیک کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا. اکوڑا ہٹک سے محمد یوسف زیدی نے خبروں کے شو سے لے کر جہاں رنگ راؤنڈ ٹیبل حتیٰ کے ہمارے تمام سیگمنٹس کی خوب تعریف کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ خالد حمید, اسد حسن اور یاسمین کو سلام کہا ہے. خط میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ رسید بھجوائی ہے کہ انہیں سن 2018 کا کیلنڈر مل گیا تھا. بہت ہی خوشی کی بات ہے. مشتاق خان نیازی لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی اور معلومات کا واحد ذریعہ وائس آف امریکہ کی اردو سروس ہے, جس کے پروگرام بہت ہی غیر جانبدار اور معیاری ہوتے ہیں. ہم آنکھیں بند کر کے آپ کی خبروں پر بھروسہ کرتے ہیں. بہت شکریہ مشتاق صاحب. رنڈی کوتل سے ذاکر شنواری کے متعدد خط موصول ہوئے ہیں. آپ نے لکھا ہے کہ خط تو ہم باقاعدگی سے لکھتے ہیں, پتہ نہیں کیوں کوئی اطلاع نہیں ملتی کہ منزل پہ پہنچے کہ نہیں پہنچے. ذاکر صاحب بالکل پہنچے ہیں, ایک نہیں دو نہیں سات خطوط, اور ان تمام خطوط میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ ہے نفس مضمون. سب میں ایک ہی تحریر درج ہے. آپ کے علاوہ لطف علی بخاری صاحب کے بھی 6 خطوط ملے ہیں اور ان میں بھی یہی خوبی ہے. آپ سب اتنا تردد کرتے ہیں, اتنی محنت سے خط لکھتے ہیں, ٹکٹ خریدتے ہیں, ڈاک خانے جاتے ہیں, پوسٹ کرتے ہیں, لیکن سب سے ضروری چیز تو بھول ہی جاتے ہیں, اور وہ ضروری چیز ہے متن. خط میں کوئی بھی جواب طلب بات نہیں ہوتی. ایک چیز سب کے خطوط میں مشترک ہے اور وہ ہے ہمارے تمام پروگرامز کی تعریف. شکوہ یہ ہوتا ہے کہ بعض میزبان خود زیادہ بولتے ہیں اور مہمان کو بولنے کا موقع نہیں دیتے. یہ شکوہ جن چند میزبانوں سے کیا گیا ہے उन तक पहुंचा दिया गया है। दूसरी बात जो आप सबकी खतूत में है वो ये है कि खबरों के शो कम कर दिए हैं। माहम चौधरी गुजरात से लिखती हैं कि बात यहाँ तक रहती तो ठीक थी, लेकिन एक ही शो और वो भी दिन ब दिन बोर होता जा रहा है। कोई सेगमेंट नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, बस खबरों की भरमार है। माहम जी, आपका शिकवा सुन लिया, सोचते हैं कि आपका गिला कैसे दूर किया जा सकता है। वैसे तो आपने खुद ही कह दिया है कि एक शो, तो एक शो में क्या क्या ऐड करें। आप परेशान ना हो, जिस गीत की आपने फरमाइश की है आपका मूड खुशगवार करते हैं और आपको उस गीत की एक झलक सुनवाते हैं।
मैं चोर चोर तेरे नाल लाल अखा वे, मैं चोरी चोरी वे, मैं चोरी चोरी वे, मैं चोरी चोरी तेरे नाल लाल अखा वे, मैं चोरी चोरी वे, मैं चोरी चोरी
हुसैन शाह ने भी मियांवाली से एक ही मजमून के कई खतूत भेजे हैं। असलम ब्रोही जैकबाबाद से लिखते हैं कि दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई, लेकिन रेडियो की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है। हालांकि आजकल स्मार्टफोन्स पर हर चीज मुयस्सर है, लेकिन फिर भी रेडियो रेडियो ही है। बहुत शुक्रिया असलम साहब। नुसरत अमीन ने डीजी खान से लिखा है कि बहुत शुक्रिया सादिया जी, आपने खतूत का सिलसिला खत्म नहीं होने दिया, वरना हम जैसे लोग कहां जाते, जिनका पसंदीदा तरीन जरिया आज भी खत ही है। हम सब घर वाले बहुत ही शौक से आपके तमाम प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत ही मायारी होते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और आपके साथ रابطے का हमारा वाहिद जरिया यही खतूत है। तो खुदारा खतूत का सिलसिला बंद मत कीजिएगा, इसको इसी तरह से जारी रहने दीजिएगा, चाहे 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। तो नुसरत जी, आपने देख लिया कि हमने बिल्कुल इसे खत्म नहीं होने दिया और आपकी खतूत उसी तरह से हम अपने प्रोग्राम में नशर करते हैं। आप लोग खत लिखते रहिए। पता आप सबको एक बार फिर बता देते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पोस्ट बॉक्स 1353, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। इसके अलावा फेसबुक पर भी हर हफ्ते हम अपने तवील दौरानिए के प्रोग्राम का लिंक शेयर करते हैं, जिसे बहुत से लोगों ने पसंद किया है। मैं उनके नाम बताई देती हूँ: रहीमुल्ला शनवारी, साजिद खान, अमजद नदीम घल्लू, शुएब हसन निहालिका, आसिफ मीर, अरशद नदीम घल्लू, मोहम्मद असलम, नजमा नौशाही और असमीर मीर, मोहित अहमद, लतीफ डार, हनीफ खान, अशोक ग्रोवर, पीर जाफर, जुल्फकार अहमद, मोहम्मद अकरम, इफ्तिहार अहमद और गुलाम फकीर संजरानी ने हमारे प्रोग्राम को सराहा है और बहुत पसंद किया है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आप खत लिखते रहिए, पता आपको बताए देते हैं: वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पोस्ट बॉक्स 1353, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। आज के लिए खतूत के जवाबात का सिलसिला यहीं मौकूफ करते हैं। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।
मौसीकी, एंटरटेनमेंट, सितारों के इंटरव्यूज, आपकी कॉल्स और पैगामात से मिलकर बनता है प्रोग्राम चार्टबस्टर्स। हमारा और आपका साथ हर जुमे की रात 9 बजे, सुनना न भूलिए चार्टबस्टर्स।
जी, अब आपकी कॉल्स का वक्त आ गया है। हमारे साथ इस वक्त अरूप गुजरांवाला से मौजूद हैं नजीर अहमद भिंडर साहब। अस्सलाम वालेकुम भिंडर साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है, ठीक है?
बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप बताइए, हमारे टॉपिक के बारे में आप क्या कहेंगे?
असल में सर ये एक बहुत बड़ी लानत है, क्योंकि जरा आप इस्लामी दुनिया का जरा कुछ जहेज के बारे में जरा मुताला कर लें तो इतनी बड़ी लानत और कहीं नहीं मिलती। बहुत सारी बुराइयां जन्म ले रही हैं इस जहेज की लानत से, क्योंकि लोग बर वक्त अपनी बेटियों की शादियां नहीं कर सकते। अल्लाह करे,
तो इसकी मुखालफत तो कोई भी नहीं करता फिर भी नजीर साहब
जी?
इसकी मुखालफत तो कोई भी नहीं करता
जी? बहुत से लोग हैं दुनिया में अब।
अच्छा,
हाँ, शऊर पैदा हो गया है, खास तौर पे वो लोग जिनके घर अपनी बेटियां हैं। और मेरा ख्याल है कोई बमुश्किल ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ बेटी ना हो, वो ना लेना पसंद करते हैं ना देना पसंद करते हैं। अब तो मुआशरा बहुत आगे चला गया है, वो दक्यानुसी ख्यालात जो है उनमें काफी फर्क आ गया है, काफी फर्क आ गया।
अच्छा तो आप बताएं ना, आपका क्या मोटो है?
मेरा तो, मैं तो सख्त मुखालिफ हूँ इस बात के।
अच्छा,
हाँ जी,
तो चलें एक तब्दीली तो आ गई, बहुत शुक्रिया नजीर अहमद साहब।
और आज तक, आज मैंने अपने 3 बच्चों की शादियां की हैं, आज तक मैं हल्फन कह सकता हूँ कि मैंने कोई डिमांड नहीं आज तक की।
बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और अब चकवाल चलते हैं, अफजल अजीज से पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपको, अपनी आपकी टीम को और सब सुनने वालों को, पूरी इंसानियत को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे।
बहुत शुक्रिया।
आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है। इसमें मेरा अपना जाती जो ख्याल है वो तो ये है कि जो मोहतरम मुझसे पहले कॉलर ने कहा है कि अगर हम इस्लाम के बताए हुए तरीकाकार और कवानीन पे चलें तो हमारे लिए आसानी ही आसानी है। मेरा अपना जाती यही है कि ना आदमी डिमांड करे और ना ही उससे कोई डिमांड करे, और बेटे बेटी की रजामंदी के तहत उनकी खुशनुदी के लिए फी सबीलिल्लाह उनकी शादी कर दे। और इसके साथ जो दूसरी सबसे बड़ी अभी हमारे माशरे में प्रॉब्लम है वो ये जो बड़ी अशराफिया है, इन्होंने ऐसे मसाइल खड़े कर दिए हैं ये कारों कोठियों बंगलों वाले और जो हैं कि ये स्टैंडिंग पोजीशन में खाने, ये फजूलियात, और अगर इन पे कोई हमारे पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट पाबंदी लगाते तो मेरे ख्याल में बहुत ही लोगों के लिए आसानियां पैदा।
बहुत शुक्रिया अफजल अजीज साहब। और मुरीद खान से बात करते हैं जिन्होंने दाऊद खेल मियांवाली से कॉल की है। जी मुरीद खान साहब। जी मुरीद खान साहब की कॉल ड्रॉप हो गई है, बड़े दिनों बाद आपने कॉल की थी। सैयद हबीब हुसैन शाह से बात करते हैं, रावला कोट से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। चूंकि वक्त थोड़ा होगा तो
जी,
जेज नहीं होना चाहिए इससे। असल में यह है कि शादी का या अज़्दवाज का बड़ा पवित्र रिश्ता है, तो ये जेज रखने की वजह से बेटियां या बहनें ख्वातीन जो सारी जिंदगी घर में बैठे हुए, तो ये ठीक नहीं है। ये इसके लिए कानून भी बना पाकिस्तान में, 1967 में एक कानून बना था, फिर 1976 में बना, उसकी दफा 10 थी, और उसमें इस पर पाबंदी लगाई गई थी कि कोई आदमी जो है ये जेज नहीं देगा, और इसमें सजा का भी तयन हुआ था। और फिर बाद में तरमीम हुई, और तरमीम में इन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा अगर कोई जेज देता है तो 10,000 रुपया दे, और 5,000 तक वालदेन गिफ्ट दे सकते, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आप अदालतों में, मैं चूंकि वकील हूँ तो डेली कई के लाखों के हिसाब से औरतें जब आती हैं केस करती हैं तो वो फिर जेज का दावा चलता है, तो अगर ये कानूनी तौर पर ये ममनू होता तो फिर अदालतें इसकी समाप्त ही न करती कि ये जेज दिया क्यों। तो बुनियादी तौर पर ये बड़ी गलत बात है। हमारे बचपन में कोई जेज में खातून को देते थे, कोई बकरी दे दी, कोई भेड़ दे दी, कोई जाल मास दे दी, कुरान मजीद का तोहफा दे दिया। तो अब तो सच्ची बात है कि आज़ाद कश्मीर में हमारे यहाँ पे अभी इस तरह की कोई डिमांड ज्यादा नहीं है, रिश्ते वैसे हो जाते हैं।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हबीब हुसैन शाह साहब। जी डॉक्टर अहमद नदीम भुट्टा से बात करते हैं, मुजफ्फरगढ़ से कॉल की है इन्होंने।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी भुट्टा साहब,
अलहमदुल्ला जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। ये टॉपिक है, मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ कि इस जहेज की लानत को हमेशा खत्म करना चाहिए। जितने जो ये अमीर लोग हैं, अगर ये चीजें अपनी बेटियों को देना छोड़ दें तो मेरे ख्याल तो है ये गरीब जो है अपने औकात में अपने हिसाब के मुताबिक ये अपनी बेटियों को जहेज देंगे।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया। जी पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर से सोहराब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम बाजी, सोहराब बात कर रहा हूँ अली सुजल से। ये जेब के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि बेटियों जो है ना, बेटियों लोग मतलब जेब की डिमांड करके तो वो गलत है, लेकिन बेटियों को जेज देना जो है ना वो मतलब बेटियों को ज्यादा तो आम माशरे में जो है ना बेटियों को नहीं देते हैं लोग, तो ये जेज है।
جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. یعنی آپ نے اس کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ بہت ہی غلط رکھا ہوا ہے. بیٹیوں کو جو جائیداد میں حصہ ہے, والدین کو چاہیے کہ وہ جائیداد میں بیٹی کا حصہ اس کو دیں, نہ کہ جہیز. فیس بک پر ایک میسج سعدیہ احمد نے بٹ آباد سے لکھا تھا, ٹاپک اچھا ہے, ہمارے یہاں جہیز کی مخالفت کوئی نہیں کرتا لیکن ڈیمانڈ بھی کوئی نہیں کرتا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اس کے ساتھ ہمارے شو کا وقت ختم ہوا. ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی اور اپنے ہوسٹ ندیم یعقوب اور سعدیہ زیبرانجا کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف